الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحت العاشقین مراد المشتاقین سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ الحمدللہ کل کے نشست میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق اور بالخصوص جو ہمارا موضوع اس حوالے سے رہا کہ یہ وہ برتر و بلند شان کتاب ہے کہ جو محل شک نہیں، جس میں شک کی جگہ نہیں، اور یہ شک کی جگہ نہیں، اس تسلسل کے حوالے سے اس عنوان کے تحت ہم نے بطور دعویٰ اپنی گفتگو کا ایک ہی حصہ کل کی نشست میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ آج اسی کا بقیہ حصہ کچھ پیش کرتے ہیں تاکہ وہ موضوع ایک تکمیل کی طرف پہنچے، اور پھر ہم دیگر اور قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے اہم ترین مضامین کی طرف اپنی توجہ کو لے کر جا سکیں۔ کل کی نشست میں ہم نے آپ کی خدمت میں اس بات کو ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم فرقان حمید کا اعجاز اور اعزاز اور اس کی انفرادیت اور یکتائی یہ رہی ہے کہ یہ روئے زمین پر آسمانی مذاہب میں وہ صحیح ترین کتاب ہے جو اپنے وجود کے ساتھ، اپنے نقل متواتر کے ساتھ اور اپنے وجود کے ساتھ مکمل طور پر حقانیت اور حقانیت کے تمام درجوں کی جو خواہ ہے، اور حقانیت کے تمام درجے پر جو مکمل اترتی ہے، وہ صرف قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہ وہ منفرد کتاب ہے جس کے متن کو محفوظ کیا گیا ہے اور جس کا متن خود محفوظ ہے، اور کثرت کے ساتھ اس روئے زمین پر اگر کسی کتاب کے متن کی تلاوت ہوتی ہے، پڑھا جاتا ہے، تو وہ قرآن ہی ہے، اور جس کے متن کی کثرت کے ساتھ سماعت ہوتی ہے، وہ قرآن ہی ہے، اور جس کے متن کی طرف رغبت اور اس کو اپنے عملی جامے میں اتارنے کی جد و جہد اور کوشش کی جاتی ہے، وہ روئے زمین پر اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صرف قرآن مجید ہے۔ سب سے زیادہ چھپ کر منظر عام پر آنے والی کتاب، اور اس کتاب کے تحفظ کا ذریعہ اور سلسلہ اس قدر تحفظ پر محیط ہے کہ اگر اس میں بال برابر بھی غلطی کسی سے ہو جائے تو اس کی اصلاح کے لیے ایک نہیں کئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ جوان تو جوان، بوڑھے تو بوڑھے، بچوں کے دلوں کے اندر بھی اس کا متن نقش کر دیا گیا ہے، جو اس کتاب کی تحفظ پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے کل بھی ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ عرب کے بڑے بڑے شعراء اور ماہرین جن کا طوطی بولتا تھا، قرآن مجید نے ان کو اپنا مخاطب بنا کر ان کو چیلنج کیا اور ان کے سامنے اس بات کو ذکر کیا کہ تم اگر اتنا شور شرابہ اور غوغا کرتے ہو تو جاؤ، ہم تم سے بڑا مطالبہ نہیں کرتے، ایک ہی آیت اس کی بنا کر لے آؤ، اور یہ کہ بنا کر تمہیں میدان عمل میں کیا چھوڑے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تم سے بنے گی بھی نہیں اور ہرگز نہیں بن سکتی، چاہے تم اپنے تمام ہم پلہ لوگوں کو جمع کر لو، اپنے معاونین ناصرین اور اپنے ممد و معاون کو لے کر آ جاؤ، مددگاروں کو لے کر آ جاؤ۔ اس کے ایسی کتاب، یہ عظیم کتاب جس کی ایک آیت کو بھی تم نہیں بنا سکتے۔ ولی بن مغیرہ، عربہ بن ربی اور عمر القیس کے حوالے سے بھی میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ جن کے اشعار کی کتابت جو ہے وہ آب زر سے ہوا کرتی، سونے کے پانی سے ہوا کرتی، اور ان کے زبان کے اعتبار سے وہ ضرب المثل تھے، ایک ان کی مثال پیش کی جاتی تھی، فن میں وہ امامت کا درجہ رکھتے تھے، اور قرآن کریم نے ان سے یہ چیلنج کیا اور وہ اس کی مثال نہ لا سکے۔ آج کا نصرانی اگر قرآن کے متن پر اعتراض کرتا ہے تو اسے تو عربی سے دور سے تعلق نہیں، قرآن کے ازلی دشمن تو سامنے موجود تھے اور وہ دم بخود ہوئے اور ان میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر وہ حضور کی سیرت پر تو حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس کا بھی جواب ان کے پاس نہ تھا۔ قرآن پر بےہدا اعتراضات انہوں نے کیے ہیں کہ یہ ایک دفعہ کیوں نہیں اترا، یہ دفعتاً اتر جاتا، کوئی فرشتہ آ جاتا اور باقاعدہ ہم اس کو ملاقات کرتے، قوت لمس سے ہم اس کو پاتے اور کتاب باقاعدہ باضابطہ ہمارے ہاتھ میں دے کر چلا جاتا۔ تو اس قسم کے ایک جو ہے وہ خرافات اور حقیقت سے ہٹ کر، دیانت سے ہٹ کر انہوں نے دعوے تو کیے تھے، انہوں نے مطالبات تو کیے تھے لیکن جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہ تمام تر دعوے اس بات کی دلیل تھی کہ متن کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، قرآن کے متن کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، اور وہ بھی دل سے اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اس متن کی ترتیب کسی فرد بشر کی طرف سے نہیں ہوئی ہے، یقیناً اس ذات کی طرف سے ہوئی ہے کہ جہاں پر بشر کی گویائی بالکل ختم ہو جاتی ہے، بلکہ یوں جانا جائے کہ اس ذات کی طرف سے ہوئی ہے کہ جو بشروں کو بولنے کی اور گویائی اور نطق کی طاقت برہمت فرماتا ہے۔ اور قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر بھی اس بات کو ذکر کیا اور فرمایا کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن، تم کیا ہے اگر سارے انسان جمع ہو جائیں، سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 88 میں قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہے کہ اگر سارے کے سارے انسان اور جن جمع ہو جائیں، الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اور وہ جد و جہد اور کوشش کریں کہ اس قرآن کے مثل کچھ بنا کر وہ لے آئیں، اور اس قرآن کی طرح، اور اللہ نے یہ چیلنج عام کیا کلام الہی نے کہ چاہے سارے انسان جمع ہو جائیں، تمہیں نہیں سارے انسان اور قیامت تک کے لیے، فرمایا جمع ہو جائیں اور جنات جمع ہو جائیں اور وہ اس گویا کہ کتاب کے مثل لانے کے لیے کوشش کریں اور جمع ہو اس پر، تو لا یاتون بمثل ہی ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر وہ تمام بھی جمع ہو جائیں تو اللہ فرماتا ہے پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں تم سے نہیں، سارے انسان جمع ہو جائیں اور سارے جنات جمع ہو جائیں، وہ اس قرآن کے مثل بنانے کی اگر فکر کریں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ لا یاتون بمثل ہی، وہ اس کی مثل لا ہی نہیں سکتے ہیں، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے وہ اپنے دوستوں اور اپنے معاونین کو اپنے ساتھ ملاتے چلے جائیں، تو ساری انسانیت اور ساری جنات کی جواب اس بات پر چیلنج کی گویا کہ یہاں پر قرار پائی ہے اللہ رب العالمین کے کلام کی جانب سے کہ سارے انسان مل کر، سارے جنات مل کر اگر وہ چاہیں کہ اس کے مثل کچھ بنا کر لائیں، اللہ خود فرماتا ہے وہ بنا کر نہیں لا سکتے، چاہے وہ کتنے بھی اپنے مددگار اور کتنے بھی ماہرین فن کو لا کر قرآن کے مقابلے پر جمع کر دیں۔ تو یہ قرآن کی حقانیت ہے، اس کو آپ ذرا اس تناظر میں بھی سوچیں، ایک تو اس زمانے میں چیلنج کیا جا رہا ہے جہاں پر عربی زبان اپنی مکمل طاقت کے ساتھ موجود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی امی ہے کہ جنہوں نے کسی کے سامنے زانو تلمس کو خم نہیں کیا، کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، کسی بڑے شاعر کے پاس جا کر ترتیب الفاظ اور الفاظوں کی ترتیب اور نظم کو سنوارنے کا فن نہیں سیکھا، کہیں غزلیات کہیں نظم و اشعار کی آپ نے پریکٹس نہیں کی، اس کی آپ نے کوشش نہیں کی، اور نہ کسی سے سیکھا, اور اس بات کا ان کو بھی اعتراف تھا کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مدرسے کے رخ نہیں کیا, اور نہ ہی اہل عرب ہونے کے ساتھ, قریشی و ہاشمی ہونے کے ساتھ ساتھ زبان میں فصاحت کو پیدا کرنے کے لیے کسی استاذ کی خدمت میں بیٹھ کر, کسی فصیح مبلغ کی تقریروں کو رٹ کر, ان الفاظوں کو ذکر کر کے یا اشعاروں کے رنگ اور نظم کو ماخذ بنا کر اپنی زبان کی درستگی کے لیے جو ایک طالب علم کوشش کرتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قصبی طور پر یہ فعل کیا ہی نہیں تھا. اور حضور تو ہمیشہ خاموشی اختیار کرتے تھے, اور اس وقت بھی جب حضور گویا ہوتے تھے تو لوگ حضور کی فصاحت و بلاغت کے سامنے دنگ ہوتے تھے. یہ تو وحی خفی کے ذریعے جو حضور خطاب فرماتے تھے, جو نبوت کے ذاتی وصف سے جب حضور گویا ہوتے تھے تو یقیناً دنیا دنگ ہو جاتی تھی. تو آپ کا کردار جو تھا وہ امین و صادق تھا, کہ آپ کے کردار مبارک سے صداقت اور امانت خیرات پاتی تھی. اور صداقت و خیرات کو اگر فرد کامل کے طور پر کسی کی ذات کی طرف منسوب کیا جاتا تو یقیناً روئے زمین پر وہ مکہ کی سرزمین پر آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کی شخص صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار مبارک کی جھلک تھی, کہ آپ نے عملی طور پر پریکٹیکل لائف کے اندر, اپنی عملی لائف کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت و صداقت اور بگڑی ہوئی, بکھری ہوئی اور منتشر انسانیت جس کا اخلاق کا شرازہ منتشر ہو چکا ہے, تو اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر کسی نے اگر انسانیت کے صحیح شعور کو پیدا کیا تو وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن نے اسی کو آگے چل کر ذکر کیا ہے کہ محبوب اگر یہ اللہ کی توحید کے بارے میں سوال کرے تو ان سے کہو کہ میں تم میں اپنی عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں, تو تم مجھ سے کیا خدا کی توحید کے بارے میں پوچھتے ہو؟ کیا اس سے پہلے کبھی میرے قول میں کبھی تم نے کوئی تضاد دیکھا ہے؟ میرے کردار میں کوئی دو رخی تم نے دیکھی ہے؟ تو میرا کردار خود جو میں سامت طور پر اپنی نبوت کا اور اپنے رب کی توحید کا داعی رہا, اس وقت میری زبان کو بند کیا گیا تھا اور میرے کردار کو لایا گیا تھا. اس لیے کہ زبان سے تو ہر شخص اپنی فصاحت و بلاغت کو ظاہر کر سکتا ہے, کردار سے نہیں کر سکتا. تو یہ آخری نبی تھے, کتاب آخری اترنی تھی, رب نے بولا کہ یہی فرمایا ہوگا کہ حبیب 40 سال کے بعد بولنا ہے, 40 سال پہلے کردار کے ذریعے بنانا ہے کہ لوگ جو سن بھی نہ سکے وہ بھی تجھے ماننے لگ جائے, جو دیکھ بھی نہ سکے ان کے لیے بھی تیرے خطوط قدم جو ہے مشعل راہ بن جائیں, تیرے خطوط قدم جو ہیں, تیرے نقوش قدم جو ہیں اور تیرے راہ قدم جو ہے وہ ان کے لیے نشان بن جائیں, نابیناؤں کے لیے بینائی کا سبب بن جائیں, اور جو سماج سے آری ہیں ان کے لیے تیرا کردار مشعل راہ بن جائے, بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے تیرا وجود جو ہے وہ امامت کا باعث اور ہادی برحق بن جائے. اور کیوں نہ ہوتا, قرآن نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اور مفسرین لکھا کہ دل کا معنی اس درخت کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو صحرا کے اندر تنہا موجود ہو اور راستے پر گزرنے والے مسافرین اور قافلے جب راستے کی سمت کو متعین کرنا چاہیں تو انہیں ایک مرکز چاہیے ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر وہ اپنی سمت کو متعین کرے. تو دل اس درخت کو بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں پر بھٹکے ہوئے قافلے اس درخت کو متعین کر کے اپنی منزلوں کا رخ اختیار کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, حبیب تیرے کردار کو ہم نے تیرے بولنے سے پہلے, تجھ پر وحی اتارنے سے پہلے ایسا ہدایت کا درخت شجر مسمم بنایا تھا کہ بھٹکی ہوئی انسانیت تیری استقامت سے اور تیرے کردار سے ہدایت پا رہی تھی, فہدا اور وحی اتار کر تیری زبان پر بھی اس سلسلے کو جاری کر. یہ مانا اس شاقان مصطفیٰ نے اس کا کیا ہے, آپ کو بھٹا پایا تو راہ دی, جیسا تھانوی نے بکواس کیا کہ شریعت سے غافل پایا تو راہ دی. تو یہ امانت و صداقت, یہ شریعت سامتی تھی, یہ سامت شریعت تھی, چپ شریعت. حضور نے اپنے عمل مبارکہ سے اس بات کو ذکر کیا, اور کیا خوب ترجمہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں پر جو کیا, لیکن ایک جگہ پر قرآن اور دین کا, قرآن اور ایمان کا بڑا خوبصورت تناظر ذکر کیا. ایمان کیا چیز ہے یہ بتایا, قرآن کیا چیز ہے یہ بتایا, اور بڑے خوبصورت انداز میں ان تمام ابحاث کو, سرکار کی ساری سیرت مبارکہ کو, قرآن کی ان تمام آیات کو ایک جملے میں جمع کرتے ہوئے کیا خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ ایمان ہے قال مصطفی. اللہ فرماتے ہیں ایمان ہے, جملوں پر غور کریں آپ, پوری سیرت سمیٹ دی ہے یہاں پر, ساری سیرت اس جملے کے اندر آ کے جمع ہو جاتی ہے. فرما ایمان کیا ہے, فرما ایمان ہے قال مصطفی, قرآن ہے حال مصطفی. تو آپ دیکھیں یہ ہے وہ امامت کا درجہ اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو صادقین کی سنگت مل گئی ہے، سچوں کی سنگت مل گئی. وہ تھانہ بھون اور گنگوں کی، گمراہ اور جہنم کی راہ میں بھٹکتے والے وہ شیاطین، ذرا غور کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. قرآن جن کی سیرت مبارکہ کو، اللہ رب العالمین جن کی 40 سالہ زندگی کو اپنی توحید کی دلیل بناتے ہوئے کہہ رہا ہے، محبوب ان سے کہو کہ جو میں نے 40 سال کا عرصہ تم میں گزارا ہے وہ اللہ کے اس کلام اور خدا کی اس توحید پر دلیل ہے. اگر وہ نبی شریعت سے غافل رہا، وہ نبی راہ حق سے گمراہ رہا، تو اس کا کردار اور اس کا عمل کیسا دلیل بن سکتا ہے؟ اور قرآن نے تو جل کر سورہ قلم میں بھی کہا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ ہمارا جو محبوب ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو، نہ یہ کبھی بھٹکا تھا نہ کبھی گمراہ ہوا تھا. نون والقلم وما یسطرون، یہ قرآن نے ذکر کیا. نون والقلم وما یسطرون، نون کی قسم ہے، والقلم وما یسطرون اس قلم کی قسم ہے، وما یسطرون اور اس سطروں کی قسم ہے جس پر قلم حق چلتا ہے. فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، فرمایا نون کی قسم، اس قلم حق کی قسم، جو لکھتا ہے تو صداقت لکھتا ہے. فرمایا اس قلم حق کی بھی قسم، اس قلم ہدایت کی قسم، اس نصاب ہدایت کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، حبیب تو اپنے نعمت، اپنے رب کی نعمت سے ایسا مملو ہے کہ جنون اور فسق اور جنون اور غفلت اور غوا تیرے قریب ہی نہیں آیا. اور اللہ نے فرما ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ جو تم اپنے صاحب کو دیکھ رہے ہو، ہمارے اس محبوب کو دیکھ رہے ہو، یہ ہماری جانب سے تاج رسالت سے سرفراز ہو کر، محبوبیت کے تاج سے سرفراز ہو کر، ختمی مرتبت کے منصب پر جلبگر ہو کر ایسا عظیم مرتبہ پا چکا ہے کہ خدا خود کہتا ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ یہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں نہ حق سے کبھی ہٹے ہیں. اب تھانوی پلیت کی کیا اوقات رہ جاتی ہے کہ یہ بکواس کرنا، معاذ اللہ. کبھی غور کیا انہوں نے کہ ترجمہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس کو آپ فرقوں پر نہ لے جائیں، نبی کی عظمت پر سوچیں آپ، اس کو نبی کی عظمت پر آپ اس کو سوچیں، اور پورے دنیا کے بابی ذرا اس پر غور کریں اور اس کو دیکھیں. نہیں، مورخین نے یہ لکھا، مفسرین نے یہ لکھا وہ لکھا. کیا یہ بات کوئی طے کر سکتا ہے کہ قرآن کا جوں کا توں ترجمہ ہو جائے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. جیسا قرآن کا ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جو ہوتا ہے اس کی تفسیر ہوتی ہے، جو ہوتی ہے اس کی جناب جو ہے کہ وہ ایک تفسیر ہوتی ہے. ہو بہو تو ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. پہلے تو یہ بات اہل حق اور اہل تحقیق کے نزدیک انتہائی مسلم ہے، ایک بات. اب تفسیر بھی ہو تو انسان کو ایمان کی اگر رمق بال برابر بھی لگے، اسے یہ پتا ہو کہ جس کے لیے جملے کہہ رہا ہوں تو مخاطب کون ہے، سامنے ذات کون ہے، کس کے لیے میں جملے کہہ رہا ہوں. وہی جملے جو دشمنوں کے لیے کہے گئے وہی محبین کے لیے کہے جائیں گے، جو کفار کے لیے کہے گئے کیا وہی نبی کے لیے کہے جائیں گے، جو بتوں کے لیے کہے گئے کیا وہ خدا کے لیے کہے جائیں گے. یہ فرق الحمدللہ صرف اہل سنت نے کیا ہے، ہمارے اکابر نے کیا ہے. ہمارے اکابر کو اللہ نے یہ توفیق نصیب فرمائی ہے، وہابی اس گند میں مبتلا ہو کر انہیں تمیز ہی نہیں ہوئی. قرآن قرآن کرتے رہے لیکن قرآن کا فہم نہیں اترا. فرما قرآن کہتا ہے وہ مکرو مکر اللہ اللہ خیر الماکرین. اب دیکھو کفار کے لیے اور بتوں کے لیے بھی وہ جملہ آ رہا ہے مکر کا، اور اللہ کے لیے بھی وہی جملہ استعمال ہو رہا ہے. لیکن اب اس میں فرق وہ کرے گا کہ جس کے دل کے اندر تعظیم الوہیت نے کوئی اپنی جھلک چھوڑی ہو. وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ ظالم وہ ہے جنہوں نے رب کی قدر کو جانا ہی نہیں. اللہ خود فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ بدبخت وہ ہے کہ خدا کی قدر کو جان ہی نہیں سکے، اس کی عظمت کو جان ہی نہیں سکے. لیکن جو جان گئے اور جو اس کی عظمتوں سے آشنا ہو گئے، ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا، اللہ ہمارا رب ہے، تو تعظیم اور توقیر اور احکام کی بالادستی کو قبول کرتے ہوئے پھر اس کو جم گئے، چاہے دنیا مخالف ہو جائے. اور الحمدللہ وہ کامل صورت جو صحابہ اہل بیت اور اولیاء سے ہوتے ہوئے اس کا مجموعہ ہمیں کنز الایمان شریف میں نظر آتا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کنز الایمان کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ درجے کے مطابق گفتگو ہوئی ہے، درجوں کے مطابق گفتگو ہوئی ہے، درجوں کے مطابق گویا کہ تفسیری معنی کیا گیا ہے. فرمایا ومکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کفار نے مکر کیا، اللہ رب العالمین بھی مکر کرے گا. مودودی معنی کیا کہ انہوں نے مکر کیا تو خدا نے بھی مکر کر دیا، یہ معنی کیا. جسے بت کے لیے جملے کیا کہنے اور خدا کے لیے کیا کہنے تمیز نہیں ہو، توحید کے ٹھیکیدار ہیں، توحید کے ٹھیکیدار. اب آپ کوئی کہے کہ یہ کوئی کافر اگر پڑھے وہ کہے گا یہ تمہارے رب میں اور بت میں فرق کیا تھا معاذ اللہ. انہی بدبختوں کے لیے قرآن نے کہا وما قدر اللہ حق قدر ہی, ان ظالموں نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں جو اس کی قدر تھی, جو اس کی شان و عظمت ہے ان بدبختوں نے سمجھا ہی نہیں کہ جو جملے بتوں کے لیے کہنے تھے وہ خدا پر بھی لگا دیے. کہ کافروں نے مکر کیا تو خدا نے بھی مکر کیا. اور ایک ترجمہ انہی کے دوڑوں میں سے کہا کیا جاتا ہے کہ جناب جو ہے کہ کافر چال چل رہے تھے اور خدا بھی چال چل رہا تھا. اٹھائیں تھانوی کا ترجمہ اٹھائیں, یہ محمود الحسن کا دیوبندی کا ترجمہ آپ اٹھائیں, وہ ابو الاعلیٰ ایک فرعون تھا وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ, تو خدا نے اس کو جہنم میں پھینکا. اس نے اپنے آپ کو اعلیٰ کہا تھا, یہ اپنے آپ کو ابو الاعلیٰ کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے ترجمہ یہ کیا کہ جناب جو ہے اب آپ دیکھیں اپنے مولویوں کو نام دینا ہو تو کتنے بڑھ کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے صاحب ہیں تو جناب ابو الاعلیٰ ہیں, اور یہی جملہ جب حضور کے لیے کہا جائے سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی تو کہتے ہیں نا 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 حضور کو اعلیٰ نہ کہیں اس میں شرک ہو جاتا ہے. اور اس کو حضور کی عظمت اور ناموس سے سوچئے گا, اپنے ایمان اور کردار پر سوچئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ میں اس لیے اس کے درمیان فرق کر رہا ہوں اس لیے کہ قرآن فرقان ہے, قرآن فرقان ہے, حق اور باطل کے اندر فرق کرواتا ہے. اس کی تفسیر اور اس کی تحقیق کی طرف آنے والے بے شمار لوگ ہیں, لیکن بہت کم لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں اپنا یہ عرفان چھوڑتا ہے, وہ یہاں کم ہوتے ہیں لیکن خدا کی بارگاہ میں ان کی پذیرائی سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو اب آپ اس بات کی طرف اگر آپ آئیں اور آپ گویا کہ توجہ کریں, تو میں یہ بات آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں, نبی امی ہیں, یہ قرآن کا بڑا اعجاز ہے. اور اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر یہ بات ذکر فرمائی کہ حبیب اس سے پہلے نہ آپ نے کتابت کی ہے اور نہ ایمان کے تفصیلات کو اس سے پہلے آپ نے ذکر فرمایا. اور یہ انشاءاللہ العزیز قلم دیجئے, یہ انشاءاللہ العزیز کل کے موضوع میں میں اس کو کسی حوالے سے شامل کرنے کی انشاءاللہ العزیز ضرور جو ہے کہ وہ کوشش کروں گا اور آپ کے سامنے وضاحت کروں گا. اس حوالے پر درود شریف پڑھیے گا. اللهم صل علی محمد. یہ ضروری بات ہے جو ضمن درس کے درمیان میں خود لاتا ہوں تاکہ ہمیں اس موضوع کے گرد و نبا کی جو حدود ہے وہ پتہ چل جائے جس کو ہم کراس نہ کر سکیں, اس سے بچیں, اس کے قریب جانے سے بھی ہم بچیں. تو قرآن کی اہمیت کے لیے ضروری باتیں جاننا ضروری ہے. کوئی کہ جی آپ قرآن پر بولتے بولتے وہاں کیوں جاتے ہیں, تو میں قرآن سے بولتے وہاں اس لیے جاتا ہوں کہ اعتدال پیدا ہو جائے اور اصل تمیز اور اصل مغز تک ہم اتریں. میں آپ کو گمراہ نہیں کرنا چاہ رہا, نہ خام خواہ مرید بنانا چاہ رہا ہوں کہ صرف ایسی ایسی بات کروں آپ کے لیے. سبحان اللہ, وہ بات میں آپ کو بتاؤں گا جو حق ہے اور آپ کو قبول کرنا ہوگا. دو رخی نہیں ایک رخی اختیار کرنی ہوگی جو غیرت اور حمیت اور تعظیم اور ادب اور حق کا تقاضا ہے. ہم سے یہ نہیں ہوتا, چاہے ایک بندہ آئے یا دس بندے آئے یا سو آئے یا ہزار آئے, قلت اور کثرت کی طرف الحمدللہ ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں ہے. ہم صرف یہ بات حضرت بن فضل ربی آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں کہ مضمون آپ کے سامنے وہ بیان کریں گے جو سب سے پہلے ایمان کو بچائے. ایسا فضائل قرآن بیان کرنے کا فائدہ کیا کہ بندہ فضائل قرآن کے ضمن میں نبی کی اہانت کر جائے. معاذ اللہ, فضائل قرآن کو بیان کرتے ہوئے اللہ کی تقدیس اور اللہ کی تعظیم و تقدیس کو کھو جائے اور خدا کی معاذ اللہ اہانت و گستاخی کا مرتکب ہو جائے, تو پھر اس نے قرآن کو سمجھا کہاں؟ قرآن تو یہ تھا کہ جس کی طرف وہ آ رہا ہے, جس عقیدے کو وہ ثابت کر رہا ہے, اس کی اہمیت و توقیر دلوں کے اندر بیدار ہو جائے. تو میرے دوست قرآن نے یہی کہا تھا جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں, اور یہ یقیناً بہت خوبصورت بات ہے عقیدے اور سلیقے کو سمجھنے کی. اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے یہ ارشاد فرما دیا, جو قرآن یہ جو کہہ رہا ہے بات, یہ حضور کی زبان سے کہہ رہا ہے. یہ جو آیتیں اتر رہی تھی سامنے, ولید بن مغیرہ سے خدا کلام کر رہا تھا لیکن مصطفیٰ کی زبان پر کر رہا تھا. خدا کا کلام جاری تھا حضور کی زبان پر, اس وقت حضور مخاطب تھے. جب حضور مخاطب تھے تو یہاں پر قرآن نے کہا کہ جاؤ جمع ہو جاؤ. توجہ چاہتا ہوں آپ کی, میں بہت باریک نقطے کی طرف لا رہا ہوں میں آپ کو. جاؤ جمع ہو جاؤ, اللہ فرماتا ہے انس اور جن جمع ہو جائیں اور اس قرآن کے مثل لے کر آئیں. فرما نہیں لا سکیں گے, نہیں لا سکیں گے. فرما کیوں نہیں لا سکیں گے؟ فرما میرے مصطفیٰ جیسا نہیں لا سکتے تم. جب میرے حبیب جیسا نہیں لا سکتے تو میرے کلام جیسا کیسے لاؤ گے؟ اس لیے کہ ایک کلام اترتا ہی مصطفیٰ کے سینے پر ہے, اسے سب سے پہلے بولنے کی طاقت ہی مصطفیٰ کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے سب سے پہلے اپنے سینے پر روکنے کی طاقت ہی حضور کے پاس ہے، نہ پہاڑ کے پاس ہے نہ کسی فرد انسان کے پاس ہے. قرآن تو یہ بھی دعویٰ کرتا ہے نا کہ اس کو اگر ہم اتارتے قول ثقیل کو، جو سورہ مزمل میں ذکر کیا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، حبیب قول ثقیل ہم آپ پر اتار رہے ہیں. فرمایا اس کی ثقالت یعنی بھاری کلام اتار رہے ہیں، وزنی کلام، ثقیل وزنی کلام حبیب آپ پر ہم اتار رہے ہیں، اور ایسا وزنی کلام ہم آپ پر اتار رہے ہیں کہ اس کی ثقالت کو اگر مادیت میں اور سامنے کوئی دیکھنا چاہے تو فرمایا دیکھو یہ پہاڑ سب سے مضبوط ہے نا، کہا جی ہاں، اسی پر اگر اس کو اتار دے تو وہ پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ریزا ریزا ہو جائے گا، ہمارے کلام کی ہیبت اور اس کی خشیت سے، رب کی خشیت اور خوف سے پھٹ جائے گا وہ. تو آپ حیران ہوں گے جناب، پتھر جیسا، پتھروں سے ثقیل کس کو کہیں گے آپ، لوہا بھی اسی سے نکل رہا ہے، معدنیات بھی اسی پہاڑ سے نکل رہی ہے، وہ سب کی ماں اور ماخذ ہے. اب دیکھیں اسی کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا مقوی جسم جس کے مقابلے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کون سا جسم مقوی ہے، اور ساری طاقت والی چیز بھی اللہ نے اسی میں رکھی ہے، ساری معدنیات بھی اسی کے اندر موجود ہے، یعنی اسی سے وہ جنتا ہے پھر ان چیزوں کو. تو اتنا مضبوط جسم ہے جو آگے والی فولادی طاقتوں کا مرکز ہے. قرآن کا اللہ فرماتا ہے اگر اس پر بھی اگر ہم اتارتے نا تو یہ پھٹ جاتا، کیونکہ اس میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ برداشت کر سکے. اگر طاقت ہے تو صرف ہمارے حبیب کے سینے میں، فرمایا اگر طاقت رکھی ہے تو صرف حبیب کے سینے میں رکھی ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرک، فبھی ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور ہٹا دیا ہے ہم نے آپ سے وہ تمام چیزیں جو بوجھ والی تھی. الذی انقض ظهرک، جو آپ کی کمر کو جھکا رہی تھی، اور حبیب آپ کو تو ہم بلند کرنا چاہ رہے تھے. قرآن آپ کو اتارا، ہر قسم کے بوجھ اور بے چینی ختم کر دی. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ قرآن اتر گیا اور بے چینی ختم ہوئی، نتیجہ کیا ہوا؟ فرما ورفعنا لک ذکرک، پھر آپ کا ذکر بلند ہو گیا، آپ کا ذکر بلند ہوا. تو یہ ورفعنا لک ذکرک نتیجہ ہے لم نشرح لک، یہ رفعنا لک ذکرک وہ پوری بدعا کا نتیجہ ہے. تو فرما اس کے ذریعے ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی. تو ذرا توجہ فرمائیے آپ کہ یہ حضور نے بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلام پڑھ رہے ہیں، کسی مدرسے میں گئے بھی نہیں ہیں، کسی مدرسے میں بولیے گئے بھی نہیں ہیں، یہ جو کلام پڑھ رہے ہیں نہ کسی استاد کے سامنے زانو تلمس کو خم کیا، لیکن وہ آگے بڑھ نہ پائے. اس لیے کہ قرآن نے صرف اپنے بارے میں، اللہ نے صرف اپنے کلام کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تم لا نہیں سکتے، بلکہ آگے بھی ارشاد فرما وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس میں شک کرتے ہو جو ہم اپنے بندے پر اتارتے ہیں، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک نشانی لے آؤ. پھر مفسرین نے اس کے دو معنی کیے، فرما ایک تو قرآن کی طرف ہے، ایک یہ ہے کہ مصطفیٰ جیسا کوئی لے آؤ. یہ مثلی ہی کا مرجع عبد کو بنایا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، نَزَّلْنَا پیچھے ہے، عَبْدِنَا اس کے قریب آ رہا ہے. اور یہ بچہ بھی جانتا ہے اس بات کو کہ جب ضمیر لوٹتی ہے مرجع کی طرف، اگر اس کے مرجع متعدد ہو جائیں تو پھر یہ علم نحو کا اور گرامر کا ایک آسان سا قاعدہ ہوتا ہے جو استاد اپنے طالب علموں کو بتاتا ہے کہ مرجع جو قریب ہوگا اس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، اور اس کی طرف لوٹانے کو بھی قبول کیا جاتا ہے. اور یہیں پر یہ اور یہ تفسیر کوئی ہماری طرف سے نہیں، مفسرین نے اس کو کیا، اور قرآن اپنی ہر تفسیر اور وجوہ پر حجت ہوتا ہے. تو دونوں معنوں پہ ہو سکتا ہے، یعنی اس قرآن کی ترتیب اور الفاظ کی مثل لے آؤ تو ضمیر قرآن کی طرف آئے گی، اور بولنے اور نطق کی مثل پر لے آؤ تو ضمیر مصطفیٰ کی طرف جائے گی، اور یہ دونوں ہی ذات مخاطب ہے. اور اسی کو امام محمد رضا نے ذکر کیا کہ ایمان ہے قال مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ. تو حضور کا مثل ہو ہی نہیں سکتا، حضور جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ سنی ڈنڈا لے کر کھڑا ہے اس عقیدے پر کہ حضور جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، اس پر سنی پہرا دے رہا ہے. لم یاتی نظیروں کا فی نظرین، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، لم یاتی نظیروں کا، ہماری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں آپ جیسا. ذکر کیا لم یاتی نظیروں کا فی نظرین، مثالوں میں آنکھیں دیکھیں آپ کا ہم پلہ، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ مثلے تو نہ شد پیدا جانا، اس لیے کہ آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا گیا. یہ میرے امام نے اشعاروں میں بھی رٹایا ہے، اشعاروں میں بھی رٹایا، ایسا مخلص امام کہاں ملے گا جس نے وہ دقیق اس کی شفقت دیکھیں، اس کی محبت دیکھیں، اس کے منصب کی شرافت دیکھیں، اس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے ہمدردی دیکھیں، جہاں تحریرات ہیں وہاں عام لوگوں کے لیے اشعار بھی لکھیں، اور اشعار ایسے عام آدمی پڑھے تو عالم بہترین عالم ہو جائے. یہ علم کلام کی انتہائی دقیق ابحاث ہے. جو فضل خیر آبادی نے اسماعیل دہلوی کو پچھاڑا ہے جس عقیدے کے اوپر، انہوں نے جو پوری ایک کتاب مکمل کر دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر ممکن نہیں ہے، امام نے ایک ہی شعر میں اس کو سب کو بیان کر دیا، ایک ہی شعر میں بیان کر دیا. ہم کیوں اس بات پر مصر ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں. قرآن سے بابی ڈرامہ کرتا ہے، اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو حضور کی مثل مانتا کیسے ہے پھر؟ کیونکہ اگر حضور کی مثل ہو سکتی ہے تو پھر قرآن کی مثل بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ مشروط ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اگر حضور کی مثل ممکن ہے تو قرآن کی مثل بھی ممکن ہوگی. جب قرآن کی مثل ممکن نہیں ہے تو مصطفیٰ جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا. یہ تقریر لفاظی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. یہ تقریر جوش نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ہے، جو بات کرنا چاہے اس سے تیار ہے، لیکن کسی مسلمان کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ کہ جو منافق ہو وہ اس میں شک کر سکتا ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ قرآن آیات سے ثابت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو لہذا قرآن کے بارے میں جو یہ چیلنج کیا جا رہا ہے نا کہ سارے انسان اور جنات جمع ہو جائیں اس کی مثل لے کر آئیں، تو اس کی مثل کہاں لا سکتے ہیں؟ جو اس کو برداشت کر رہا ہے اس کی مثل نہیں لا سکتے. اس لیے یہاں پر اعلی حضرت سے سوال کیا گیا تھا کہ قرآن افضل ہے کہ حضور افضل ہے؟ قرآن افضل ہے. اب اس کو اور دیکھیں، کلیئر کرتے ہیں یہاں سے کہ قرآن افضل ہے کہ حضور افضل ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر سکوت کیا، فتاوی شامی میں سکوت کیا، کیونکہ وہ بھی عاشق رسول ہے، بہت بڑے امام ہے فقہ حنفی کے. ان سے جب یہ مسئلہ آیا نا انگوٹھا چومنے کا، تو فتاوی شامی تو فقہ میں اہل سنت اور حناف کے نزدیک مجمع علیہ کتاب ہے، مسلم کتاب ہے. تو آپ فوراً کہنے لگے واقعی میں کہ اذان کے مستحبات میں سے ایک بڑا مستحب طریقہ یہ ہے، چن کر لائیں باقاعدہ. فرمایا کہ جب مؤذن پہلی دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا جائے. یہ کوئی بریلی سے عقیدہ آیا؟ الحمدللہ بریلی سے وہی عقیدہ ہے جو مدینے سے بغداد اور بغداد سے کربلا، کربلا سے نجف، نجف سے سرہند، سرہند سے دہلی، دہلی سے بریلی. یہ جو پہنچا ہے وہی عقیدہ آگے آیا ہے، کوئی چینج ہو کر نہیں آیا. ہاں وہ رخ سہارنپور کی طرف نہیں گیا، تو انہوں نے کہا چلو ہم اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں. تو سہارنپور اور دیوبند سے جو آیا وہ خود ساختہ تھا، اور بریلی سے آیا ہے وہ خدا ساختہ تھا. خدا ساختہ تھا. جو یہ خامخواہ اعتراض کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں مرکز کے حوالے سے. اب آپ دیکھیں نا، دو نمبر گاہک بھی ہوتا ہے اور ایک نمبر بھی ہوتا ہے، اس لیے باقاعدہ پھر کمپنیوں سے خریدا جاتا ہے کہ کمپنی پر اس کی مینوفیکچرنگ اور یہ چیز اگر لکھ دی جاتی ہے تو پھر خریدنے والا اس پر اعتماد کرتا نہیں. یہ کمپنی دو نمبر کام نہیں کر سکتی، دو نمبر کام نہیں کر سکتی، لیکن چھوٹے چھوٹے کارخانے لگانے والے اس کی نقل مارتے ہیں، اس کی نقل مارتے ہیں. تو اس وقت ہدایت کا سب سے بڑا کارخانہ بریلی میں تھا، کیونکہ جتنے ہدایت کے کارخانے سب اس سے جڑے ہوئے تھے. میری پوری تقریر حسام الحرمین پر وہ اگر آپ سنیں گے تو اس میں نے اس کا ایک تسلسل بھی اس ساتھ میں ذکر کیا ہے. اور میں یہ شعر تو کہہ دینا چاہتا ہوں اپنی مغفرت کی نیت کر کے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. کیونکہ رضا جو ہے وہ ایک کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ بارگاہ مصطفیٰ میں ایک مبلغ صادق کا نام ہے، سچ کا نام ہے، حضور کی شان کو بیان کرنے والی اس فکر کا نام ہے. امام احمد رضا ایک سچ کی فکر کا نام ہے، ایک صدق کی فکر کا نام ہے. وہ ایک وجود نہیں ہے، اور وہ فکر جو آپ کو سرہن سے بھی ملے گی، گولنا سے بھی ملے گی، جہلم سے بھی ملے گی، وہ قصور سے بھی ملے گی، وہ دہلی سے بھی ملے گی، وہ مراد آباد سے بھی ملے گی، وہ خیر آباد سے بھی ملے گی، وہ بدایون سے بھی ملے گی، وہ رامپور سے بھی ملے گی. یہ وہ خیر کے ذرائع تھے جو بارگاہ مصطفیٰ سے فیض لے رہے تھے، لیکن جو سب سمیٹ کر جس کارخانے میں آئے تھے وہ کارخانہ امام احمد رضا کا تھا. اب ذرا توجہ رکھیے میرے دوستو اس جملے کے اوپر جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. قرآن کے حوالے سے جو ایکسپلین کرنے کی اور سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن نے جو یہ دعویٰ کیا ہے نا، تو اس دعوے پر سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا تحفظ. سنی ہو کہتے کہ سنی اتنا ڈٹ کے کیوں پیار کرتا ہے؟ ہم نے کہا یہی سے سارے دروازے کھلتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در. ہمارے امام نے تو شعر میں بھی بتا دیا کہ خدا کا دروازہ کہاں ریوڑ میں ڈھونڈ رہے ہو؟ فرما مصطفیٰ کے پاس ہے. فرما بخدا خدا کا یہی ہے در،
نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. تو کس خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ مصطفیٰ سے ہٹ کر، حضور سے ہٹ کر کس خدا کو تلاش کر رہے ہو؟ اگر اسی خدا کو تلاش کر رہے ہو جو حکم الحاکمین ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو اس کے لیے بھٹکو نہیں، وہ مصطفیٰ کے پاس ملے گا، کیونکہ حضور کے پاس وہ دروازہ ہے. اللہ نے اپنی معرفت کا دروازہ ذات مصطفیٰ کو بنایا ہے، اپنی جانب سے ہدایت کامل کا دروازہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کو بنایا ہے. تو میرے دوستو، قرآن کریم نے اس حوالے سے کہا، تو نبی امی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. کل انشاءاللہ میں نبی امی پر بھی کچھ گفتگو کرنے کی میں جسارت کروں گا، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یہی پر جب قرآن نے یہ کہا کہ محبوبی ہماری توحید کے بارے میں پوچھتے، تو ان سے کہو یہ جو 40 سال میں نے عمر گزار دی نا تمہارے اندر، یہی اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے. اسی تناظر کی تفسیر ہے، وَوَجَدَ کا دَالًّا فَحَدَ، وَوَجَدَ کا دَالًّا فَحَدَ. حبیب، آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دی، کیونکہ آپ کی فطرت و سرشت میں ہم نے توحید کو ڈالا تھا. آپ کی فطرت و سرشت اور طبیعت کے اندر، آپ کی خمیرہ مبارکہ کے اندر ہم نے گویا کہ ڈالا تھا. اور شاہ عبد العزیز محدث، کل میں پڑھوں گا یہ فتاوی انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحفہ اسماء شریف کے اندر شیعت کا رد کرتے ہوئے بات کری. ہم کہتے ہیں تم ناطوانی کر کے شیعہ ہو گئے، تم یہ کر کے شیعہ ہو گئے. ہم نے کہا تم حضور کے علم کا انکار کر کے پکے شیعہ ہوئے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دوستان المحدثین کے اندر اس بات کو لکھا ہے، فرمایا کہ یہ نبوت کے ضروری عقائد میں سے ہے کہ نبی جب پیدا ہوتا ہے تو شریعت کے تمام معاملات کو جانتا ہے، توحید کے تقاضوں کو جانتا ہے، ایمان کی معرفت رکھتا ہے. یش، اور آپ نے فرمایا شیعہ اس کا انکار کرتا ہے، کیونکہ یہ مقابلہ، یہ تحفے میں بھی لکھا آپ نے، شیعوں کو ڈانٹتے ہوئے لکھا ہے. مسائل الہیہ کے بعد مسائل نبوت کو اگر آپ پڑھیں اس میں یہ مسئلہ موجود ہے. شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا کہ شیعہ نے خدا کی توہین کی ہے، شیعہ نے رسول کی توہین کی ہے. تو یہ ساری گنواتے ہوئے بڑی قیمتی بات دے رہا ہوں آپ کو، ایسے ہی دے رہا ہوں، غور سے سنیے اس بات کو کہ جو سر کھپانے کے بعد بزرگوں کی خیرات ملتی ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے ہی پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ علم میں بخل نہیں ہونا چاہیے. ہم حضور کے سب در کے گویا کے بھگاری ہیں. تو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ شیعہ یہ کہتا ہے کہ نبی جاہل پیدا ہوتا ہے، معاذ اللہ، نبی کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. فرمایا اہل سنت یہ کہتے ہیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اعلی حضرت سے پہلے گزرے، وہابی ان کو اپنا امام کہتے ہیں، لیکن عقیدہ ذرا سنیے ان کا کیا تھا. شاہ عبد العزیز صاحب شیعہ کے مقابلے پر عقیدہ لاتے ہیں کہ شیعہ نبی کو پیدائشی غافل جانتا ہے، اور فرما اہل سنت نبی کو پیدائشی عالم جانتا ہے. اب تھانوی کا ترجمہ گیا کہاں؟ غور کریں، تبلیغی جماعت کے پیچھے بھاگنے والے بھولے بھالو، ذرا غور کرو، توجہ کرو، کس کو امام بنا رہے ہو؟ قرآن کہتا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص قیامت کے دن اپنے مقتدا کے نام سے اٹھایا جائے گا. ان کے سارے گروپ نبی کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتے ہیں؟ تھانوی کا ترجمہ اٹھا کے پڑھے نا، آپ کو شریعت سے غافل پایا تھا تو راہ دی. میں نے کہا یہ تو شیعوں کا عقیدہ، تو سنیوں کو تو تھا نہیں عقیدہ. کہنے کہ کہاں لکھا؟ میں نے کہا شاہ عبد العزیز صاحب کا پڑھ دیا نا فتویٰ میں نے آپ کے سامنے، تاکہ ڈھونڈو، لکھا ہے اپنے تحفے کے اندر یہ بات لکھی آپ نے، اور یہ بہت قیمتی بات ہے میرے سنیوں، اگر یہ یاد رکھ لیا نا تو یہ دیو بھی اگر بن کر آ جائیں تمہارے ایمان کو ہلا نہیں سکتے. اگر یہ بات تم نے یاد رکھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ تو رافضیوں کا عقیدہ تھا. آگے بات چلے گی کہ رافضیوں کے عقیدے کیا کیا تھے، اور آج اہل سنت کو جس، میں انشاءاللہ میرا خاص موضوع بھی ہے مفہوم دین اور مسئلہ بدعت، اس میں میں انشاءاللہ العزیز جو ہے اس مضمون کو میں ذکر کروں گا وہاں پر، کہ شیعہ نے کہاں کہاں پر اہل سنت پر گویا کہ اعتراض کیا ہے اور اس پر الزام لگایا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا. لیکن یہاں پر خاص طور پر ذکر کریں، اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ نبی پیدائشی عالم ہوتا ہے، نبی پیدائشی عالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور ہم سب واضح بات اس بات پر کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی قبل نبوت بھی معصوم ہے، یعنی قبل نبوت سے مراد اعلان نبوت. کیا؟ اعلان نبوت. اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہے اور اعلان نبوت کے بعد تو معصوم ہے ہی ہے. تو لہذا یہ قبل کا لفظ کبھی بھی اگر آتا ہے کتابوں میں، ہمارے بعض اکابر کی کتابوں میں، کہ قبل نبوت اور بعد نبوت، اس سے مراد یہ نہیں کہ نبوت نہیں تھی پہلے اور بعد میں نبوت تھی، نہیں، ان کی اگر مکمل تحریرات غور سے پڑھا جائے تو خود اس میں اشارات موجود ہوتے ہیں کہ وہ قبل نبوت اور بعد نبوت کو اعلان نبوت میں لیتے ہیں. کس میں لیتے ہیں؟ اعلان نبوت. کسی کو سیدنا پیر مہلک شاہ صاحب کو پڑھیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، جتنے بھی اکابر کو پڑھیں، اگر وہ یہ جملہ لاتے ہیں، ملا علی قاری کو پڑھیں، اگر وہ یہ جملہ لاتے ہیں قبل نبوت اور بعد نبوت، تو اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قبل نبوت سے مراد کہ نبوت سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے حضور ایسے تھے اور نبوت ملنے کے بعد نہیں، بلکہ ان کی تمام تحقیق کو مکمل تناظر میں پڑھا جائے تو تفہیم اس کی یہ نکلتی ہے کہ اس قبل نبوت اور بعد نبوت یہ لفظ ہے اعلان نبوت سے. کیا ہے؟ جس کو وہ تحریر کے اندر قبل نبوت اور بعد نبوت کے ساتھ وہ تعبیر کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ موضوع آگے آئے گا. تو قرآن نے اس بات کو ذکر کیا، حبیب تیری مثل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تیری مثل کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن اترے گا تو تجھ پر اترے گا، اور اگر قرآن جیسا بنانا ممکن ہوتا تو پہلے مصطفیٰ جیسی ذات چاہیے تھی. جب مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو قرآن جیسا بھی نہیں ہو سکتا، قرآن جیسا بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ضروری نظریات ہے، اور اسی کو قرآن نے کہا تھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اور ابھی میں نے وہ مبارک جملے مفسرین کے آپ کے سامنے ذکر کیا، میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ دل اس شجر مقدسہ کو کہتے ہیں کہ صحرا کے اندر قافلے بھٹک رہے ہیں، انہیں ہدایت کی راہ نہیں مل رہی ہے، منزل کو متعین کرنے کے لیے ایک مرکز چاہیے. تو فرمایا ایک درخت وہ صحرا میں نشانی کے طور پر رکھتے تھے کہ ہاں یہاں سے آئے تھے تو بائیں طرف چلے گئے تھے، یہاں سے آئیں گے تو دائیں طرف چلے جائیں گے، بائیں طرف جائیں گے تو فلاں جگہ آ جائے گی، دائیں طرف کی راہ ہوگی. تو اس شجر کو دل کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا؟ دل، کئی معنوں میں. تو قرآن نے یہی ذکر کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، محبوب وحی کے اترنے سے پہلے ہم نے تجھے اسی طرح دل پایا، شجر مقدسہ پایا، شجر معرفت پایا، جو بگڑی ہوئی بکھری ہوئی گمراہ انسانیت جو ہمیں ڈھونڈنے میں گمراہ ہو رہی تھی، تیرا وجود انہیں منزل کی راہ دے رہا تھا. تو محبوب وحی سے پہلے بھی تیرا کردار اس شجر معرفت والا تھا، اور فہدا اب وحی دے کر تیری مکمل تشکیل کو عام کر رہے ہیں. دل کا ایک معنی وہ. اب میرے دوستو آخری بات یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں اور پھر اس موضوع کو ہم لے کر چلتے ہیں. یہ ضروری بھی اس لیے ہے کہ کچھ اس میں علمی ابحاث کے ساتھ کچھ عوامی ابحاث کو بھی لایا جائے. اور یہ جو میں نے بات عوامی کی، عوامی سے مراد نہیں کہ یہ کوئی لفاظی تھی، مراد یہ ہے کہ درس کے ساتھ ساتھ ایسی گفتگو بھی کی جائے جس میں شوق زندہ رہے، محبت زندہ رہے. خالی نصاب پڑھنا، خالی درس پڑھنا، خالی شرح قائل پڑھ لینا اور خالی جناب جو ابحاث پڑھ لینا، بندہ اندر سے خشکا کا خشکا رہے تو کیا فیض اترے گا؟ اندر کی زمین تیار ہو تو ایک قطرہ بھی بندے کو لالہ زار کر سکتا ہے. زمین اچھی ہو تو بارش کے ایک قطرہ اس میں سبزہ اگا سکتا ہے، اور زمین تیار نہ ہو تو انڈھیلا جائے تو کیچڑ بنتا ہے. تو یہ ضمناً جو یہ بات میں عشق و محبت کی ذکر کرتا ہوں، جو دلائل کے ساتھ ہے، جو ضبط کے ساتھ ہے، جو قاعدے کے ساتھ ہے، جو مسلم روایات کے ساتھ ہے، جو مسلم اور مجمع علیہ نظریات کے ساتھ ہے، اس لیے تاکہ ذوق پیدا ہو اور زمین قبولیت کے لیے تیار ہوتی رہے. دل کی زمین قبولیت کے لیے میرے دوست کو تیار ہوتی رہے. آخری بات میں، جو وقت ہمارا ختم ہوا، ایک بات میں یہاں پر عرض کر دوں. حفاظت قرآن کے دو طریقے اللہ رب العالمین نے جاری فرمائے ہیں. حفاظت قرآن کے دو طریقے اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، اور اس میں سے ایک چیز جو ہے قرآن کی ایک حجت قائم ہونے کے حوالے سے دیکھیے، یہ بھی ہے کہ قرآن نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں اپنے دور میں، جب اتر رہا ہے یہ ایسا ہوگا، روم کے ساتھ یہ ہوگا، فلاں کے ساتھ یہ ہوگا، فلاں کے ساتھ یہ ہوگا، اور وہ ایک کے بعد ایک دن کے سورج کی طرح سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، حضور جہاں نہیں گئے حضور نے وہاں کی باتیں بتائی قرآن کے ذریعے، اور وہ ویسی نہیں کی. حضور نے کبھی عسکری اور جنگی ترکیبوں میں اور جنگی حربات کے اندر اس طرح حصہ نہیں لیا. کسی قوم کے معیار اور سمجھنے کے لیے جو جنگی مشقیں ہیں یا ان کا جو افواجی نظام کو سمجھنا ہے، یہ حضور نے کبھی نہیں حاصل کیا. لیکن قرآن اس کی زبان پہ جاری ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ یہ جرت والا ہے، یہ پست ہے، اس کو غلبہ ملے گا، اس کو غلبہ نہیں ملے گا. تو یعنی قرآن کی کتنی پیشن گوئیاں ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک مستقل باب ہے الگ سے، کہ جو قرآن کی حقانیت پر بہت بڑا دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن کی ایک پیشن گوئی اس دور میں جتنی ظاہر ہوئی ہے اور بعد میں جو ظاہر ہو رہی ہے، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ جناب قرآن نے کچھ کہا تھا اور کچھ ہو رہا ہے. وقت کا صرف انتظار ہوتا ہے، وقت جیسا کروٹیں بدلتا ہے، قرآن نے جو کہہ دیا ایسا ہوگا، تو کچھ تو اپنے دور میں کہا وہ فلفور ہو کر سامنے آ گیا. فلفور ہو کر سامنے آ گئی. سب سے بڑی بات تھی حضور کا غلبہ, پوری قوم سامنے موجود, ان کی فکر بدل گئی. جو بتوں کے پجاری تھے وہ اللہ کے حرم کے محافظ ہو گئے. یہ قرآن نے کہا تھا ایسا ہوگا کہ ہم قلیل جماعت کو کثیر پر غلبہ دیں گے, اور یہ ہوا بدر کے اندر, یہ فتح مکہ میں ہوا, یہ حضور کی سیرت مبارکہ کے اندر ہوا. کہہ دیا تھا حبیب آپ کو آپ کے دین سے راضی کر دیں گے, روئے زمین پر آپ کے لیے امن کو نافذ کر دیں گے, آپ کے ماننے والے سر اٹھا کر چلیں گے جو آج سر جھکا رہے ہیں. یہ ہوا, یہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 10 لاکھ مربع میل اسلام پھیلا, فاروق اعظم کے دور تک 22 لاکھ پر پہنچا, جس پر مکمل ریاست تھی حضرت گرامی. اور واقعی میں عراق کے کونے سے ایک عورت چلتے بھی آ رہی ہے, اور حضور نے خود فرمایا تھا ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ عورت تنہا زیورات سے لدی ہوئی حرم کی طرف آ رہی ہوگی, لیکن اس کو نظر اٹھا کر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. دور فاروقی کے اندر یہ ثبوت سامنے آیا کہ بصرہ کے پچھلے علاقوں سے ایک عورت, جوان عورت, سونے اور زیورات سے لدی ہوئی حرم کعبہ کی طرف آئی ہے, اور لوگوں نے پوچھا کہاں سے آئی, تو کہا اس کنارے سے آئی. سیدنا فاروق اعظم نے کہا تم نے غور کیا کہ میرے آقا نے یہ بات فرمائی تھی؟ حضرت گرامی ایک نہیں درجنوں مثالیں موجود ہیں کہ سوراقہ کے گویا کے ہاتھوں کو پکڑ کر, کلائی کو پکڑ کر میرے آقا نے تنہا, اس وقت جب میرے آقا کو نکالا جا رہا ہے, کوئی ساتھی نہیں ہے, کوئی مددگار نہیں ہے, جو ہے مٹھی بھر ان کو پہلے بھیج دیا ہے, ساتھ میں دو غلام ہے, ایک غلام خاص صدیق اکبر ہے, ایک ان کا غلام ہے عامر بن فہیرہ. ان دو غلاموں کے ساتھ حضور جا رہے ہیں, تنہا ہے, دور دور تک کوئی معاون اور مددگار نہیں ہے, پوری سلطنت کفار کی کھڑی ہوئی ہے, ان سے بچ کر نکالا جا رہا ہے محمود, جاؤ وعدہ پورا ہوگا. اور اس میں جب سوراقہ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچتا ہے, اور جب وہ سارے سرکار کے معجزات ظاہر ہوتے ہیں, اس وقت جب وہ معافی کا خواستگار ہوتا ہے, تو حضور اس وقت اس کی کلائی کو پکڑ کر کہتے ہیں کئی فبکا یا سوراقہ اذا صورت بالسوار الکسرا, اے سوراقہ مجھے اس وقت یاد کرنا کہ اس وقت کی سپر پاور ایران کی سلطنت, کہ جس نے آدھی دنیا پر, پوری دنیا کو تقسیم کریں آپ, آدھی دنیا پر جس کا سکہ تھا, جس کو ہلانے کی بات اور دور کنار, جس کی طرف نظر اٹھانے کی بات کو لوگ کہتے تھے بے وقوف ہے, کسرا کو کون دیکھ سکتا ہے, اس کی حکومت کو کون دیکھ سکتا ہے. سید عالم نے ہجرت کی رات کو, دل سے سنیے گا آپ یہ بات, ایمانی جذبات سے سنیے گا یہ بات, اس ہجرت کی رات خدا سے ملنے کی ملاقات پر یقین کرتے ہوئے بات سنیے گا, حضور اپنے دامان کرم سے شفاعت فرمائی گے. سنیے گا, میدان محشر میں اور آپ جمع ہوں گے اور سرکار کے چہرے انور کو دیکھیں گے, میرے آقا خود فرمائیں گے ہاں ہاں جو تم نے کہا تھا میں نے یہ کیا تھا. اس یقین سے بات کو سنیے گا. اس رات کے اندھیرے میں جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوراقہ نے گرفتار کرنے کا سوچا اور وہ خود زمین میں گھس گیا, حضور نے جب اس کی کلائی کو پکڑ کر معافی دی تو کہا سوراقہ یہ تو میری کرامت کا ایک جھلک تھی کہ زمین نے منہ کھولا اور تو گھوڑے کے ساتھ زمین میں چلا گیا, لیکن میرے جلوے تو جب دیکھے گا کہ جب کسرا کی حکومت ٹوٹے گی. کسرا کے بارے میں کوئی سوچے تو لوگ کہیں احمق ہے یہ, میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں جس پر تمہاری دو رائے نہیں اسی پر فیصلہ دیتا ہوں. جس پر دو رائے تو لوگ ہاں باز یہ کہتے تھے باز یہ کہتے, چلو ہو گیا, کسرا کے لیے تو یک رائے تھی, اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا. ایسی درجنوں مثالیں, کوئی اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. حضور نے فرمایا وہی ٹوٹے گا, میرے غلام توڑیں گے. اور کسرا جو کنگن پہنتا ہے نا سوراقہ, جو موٹے موٹے سونے کے کنگن جو اس کی بادشاہی کی علامت ہے, فرمایا وہ آئیں گے. اور سوراقہ یہ جو تو بالکل دیہاتی بدو اور بالکل پینڈو ہے, تو تیری عزت کو کوئی نہیں جانتا, میں کہتا ہوں کہ جناب وہ آئیں گے, اور وہ ہے بہت بڑا بادشاہ, سلطنت ٹوٹے گی, وہ کنگن آئیں گے اور کئی فبا بکیا سوراقہ. آئے ہائے کاش ہم اپنی تصورات اس منظر میں پہنچ جائیں. آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد بارک وسلم, صلوات و سلام علیک یا رسول. اس صحرا میں پہنچ جائیں جہاں میرے آقا اٹھنی بجل بدل ہے اور سوراقہ کی کلائی کو پکڑ کر آقا فرما رہے ہیں کیف بکا یا سوراقہ. اور سوراقہ دیکھنا اس وقت میری شان, سنبھل کر, تھوڑا تھوڑا صبر کر, میں تجھے بتاؤں گا اس رات کے اندھیرے میں تنہا جس کو تو دیکھ رہا ہے نا, یہ روئے زمین کی بادشاہی خدا نے اسی کو دی ہے, اور یہ تیرے امتحان کے لیے کہہ رہا ہوں. کیف بکا یا سوراقہ, سوراقہ اس وقت دیکھنا اذا صورت بالسوار الکسرا, تو وہ کنگن جو ہوں گے نا وہ تیرے اس ہاتھ میں آئیں گے. تو ہے بھکاری لیکن وہ بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے, اور بادشاہ کے کنگن بادشاہ کے ہاتھ میں گئے تو یہ کون سی شان ہوئی؟ فرمایا یہ محمد رسول اللہ کی شان ہے
کہ ہوں گے بادشاہ کے کنگن, آئیں گے بھکاری کے ہاتھ میں, آئیں گے تیرے ہاتھ میں. اور اللہ کی قدرت کی قسم, طبقات ابن سعد اٹھا کر دیکھیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ. طبقات اٹھا کر دیکھیں میرے آقا کی اس پیشن گوئی جو رب نے آپ کی طرف سے کروایا, دین کی حقانیت اور قرآن کی حقانیت, آپ دیکھیں کسرا کی حکومت ٹوٹی, اس کے کنگن کو فاروق اعظم کے کہنے پر گھوڑے کی دم سے باندھا گیا, باندھ کر لایا گیا, لا کر جب مسجد نبوی کے شہر میں ڈھیر لگایا گیا تو لوگوں کے گھروں کی چھتیں ڈھک رہی تھی, اتنا سونا تھا, سپر پاور ڈیوٹی تھی, اس کا خزانہ آ رہا تھا, جواہرات مال لوگوں کی چھتیں بھر رہی تھی, اتنا مال آ رہا تھا. لیکن حضرت فاروق اعظم کے سامنے جب کنگن آئے گئے تو مرد کو سونا پہننا حرام ہے, لیکن آج حضور کا مصلی ہے مسجد کے اندر فاروق اعظم, اس کو کہتے ہیں مصطفیٰ کا اختیار. وہ نجدیہ سخت ہی گندی ہے طبیعت تیری, دیکھ مصطفیٰ کا اختیار, دیکھ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, دیکھ حضور فاروق اعظم مصلی پر بیٹھے ہیں اور وہیں پر کنگن منگایا, کنگن منگا کر کہا ہاں سوراقا کہاں ہے, کہاں سوراقا, سوراقا آئے, سوراقا بھول گئے فاروق اعظم نہیں بھولے, سوراقا کو بلایا گیا, پہلے سے اگر نہیں بیٹھ گئے پنا دینا, یاد فاروق اعظم کا تھا, بلایا سوراقا ہے, فرما کچھ یاد ہے سوراقا, دیکھ یہ کنگن ہے, دیکھ یہ کنگن ہے, کب میرے آقا نے کہا تھا, اس رات کہا تھا جب میرے آقا کے پاس پینے کے لیے پانی کا سامان نہیں تھا, وہ صرف آزمائش تھی, وہ صرف آزمائش تھی تیرے لیے, اور تجھے ایمان نصیب ہوا, لہات آگے نہ ہاتھ جب آگے کیا گیا, فاروق اعظم نے جو شریعت کے سب سے بڑے متبع ہیں, شیطان ان کے سائے سے بھاگتا ہے, ایک عمل بھی ان کا شریعت کے خلاف نہیں ہوتا, پردے کے احکام ان کی وجہ سے اترتے ہیں, شراب کے احکام ان کی وجہ سے اترتے ہیں, درجنوں آیتیں ان کی مزاج پر اترتی ہے, وہ اتنی حمیت والے باطنی شرافت اور پاکیزگی رکھنے والے میرے آقا فاروق اعظم ہے, وہی سونا اٹھا کر حضرت سوراقہ کو پناتے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے سوراقہ کو کوئی اور گنگن نہیں پنا رہا, وہی شریعت کا سب سے بڑا پابند فاروق اعظم پنا رہا ہے. اب دیکھیں پنا کہیں اور نہیں رہا, چلو مسجد سے باہر چلتے, مسجد میں نہیں ہوگا, فرمایا مصلی پر ہوگا. یہ اندھے نجدی دیکھ لے, مل کر کہیے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. فاروق اعظم نے پنایا اور پنا کے پر فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, فرما سوراقہ یاد آیا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ کسرا کے کنگن ہوں گے اور سوراقہ کے ہاتھ میں جائیں گے. انشاءاللہ کل ہم اس موضوع کو مزید کنٹینیو کریں گے اور حفاظت کے حوالے سے کچھ دل بیان کریں گے, لیکن دعا کرے دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, سبحان اللہ, دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, مل کر کہنا گوشائے دل میں. روزہ لگ جاتا ہے آپ لوگوں کو, آج میں جمعے میں دیکھ رہا تھا کہ جناب سب سست, اور محبت میں کہتا نا مرداروں کی طرح, محبت میں آپ میرے بھائی ہیں دوست ہیں, لیکن محبت میں کہتا نا بالکل مرداروں کی طرح, ایسا نہیں ہونا چاہیے, سنی ایسا نہیں ہوتا, یہ وہ پھول ہے جو بن پانی کے مرجھایا نہیں کرتے, اسے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی, محبت رسول کا پانی ملتا ہے اسے, ٹھیک ہے. تو دعا کریں دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, سارا عالم ہو اور دیدائے دل دیکھے تجھے, انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ میرے دل کو بھی آپ کے دل کو بھی سارے مسلمان جو اس وقت ہم سے مخاطب ہیں ان کے دلوں کو قرآن کی عظمت کے لیے معمور کرے. میں نے پورا یہ لحاظ رکھا ہے کوئی جملہ جذبات میں نہ کروں, اور جذبات کون سے جو بے اعتدالی والے ہیں, ورنہ جذبات نہیں تو ایمان کیا, منافق میں جذبات نہیں ہوتے, مومن میں جذبات ہوتے ہیں, یہ ہمیشہ یاد رکھیں, مومن میں جذبات ایمان کے, لیکن الحمدللہ اعتدال والے جذبات سے میں نے پوری کوشش کی ہے, اور وہ بات میں نے آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کی ہے جو غیر ضروری نہ ہو, آپ کی خامخواہ سما خراشی نہ ہو, یہ نہ ہو کہ میں ٹائم گزارنے کے لیے وہ موضوع خامخواہ لے آیا کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ جناب ٹائم پاس ہو جائے, نہ میری یہ نیت نہیں تھی, بلکہ یہ ساری باتیں وہ تھی جو دل کی بنجر زمین کو آباد کرتی ہیں. یہی تو تراویوں کا حاصل ہے, یہی تو نمازوں کا حاصل ہے, یہی تو درسوں کا حاصل ہے کہ دل کی زمین آباد ہو جائے, اور دل کی زمین کو آباد کرنے کے لیے اسے کھودنا پڑتا ہے, اس میں جناب جو ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے, اور محنت کرنے کے لیے ذرا دل پر گویا کہ حل چلانی پڑتی ہے, تو حل بغیر جذبے کے تو نہیں چل سکتا نا, حل بغیر محنت کے بولیے نہیں چل سکتا, کیونکہ یہی دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین قرآن کا فہم عطا فرمائے اور ہمیں تسلسل کے ساتھ قرآن کی ادائی اور ذات مصطفیٰ سے شرف ہمیں آگے پہنچائے. کوئی یہ کہے کہ جناب آپ تو موضوع قرآن کہہ رہے تھے, آپ کہاں چلے گئے, تو سن لے بھائی, ہمارا دین ہی عشق مصطفیٰ ہے, میرا دین ہے عنبر وارسی بخدا عشق محمدی, میرا ذکر و فکر ہے بس یہی, صلوا علیہ وآلہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.